الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ابھی پڑھ کر کے آپ کو سنائی. اس کا ترجمہ معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے ذکر یعنی نصیحت قرآن کو دنیا میں اتارا ہے، بھیجا ہے، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس زمانے میں دنیا میں اللہ نے قرآن اتارا، اس زمانے میں مکہ کے جو کافر لوگ تھے وہ قرآن مجید کے لیے ایسا کہتے تھے کہ یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے. جیسے دنیا میں کوی لوگ ہوتے ہیں، کویتا لکھتے ہیں، شاعر لوگ ہوتے ہیں، شاعری لکھتے ہیں، لیکھک لوگ ہوتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، رائٹر لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی ٹاپک پر لیکھ لکھتے ہیں. تو مکہ کے اس زمانے کے کافر یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے، خود بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا نہیں ہے، بنایا نہیں ہے، گھڑا نہیں ہے، یہ قرآن تو ہم نے بھیجا ہے. پھر مکہ میں ایک لوہار تھا اس زمانے میں، وہ لوہار رومان کے علاقے کا رہنے والا تھا، عرب نہیں تھا، عیسائی تھا وہ لوہار. لہذا اس کو انجیل اور تورات کتاب پڑھنا آتا تھا. اللہ نے انجیل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتار، تورات کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اور انجیل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری. تو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب اتاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات اتاری. یہ دونوں کو ملا کر کے آج کل بائبل چلتی ہے دنیا میں. تو لوہار جو تھا وہ غلام تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی اس کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. تو مکہ کے کافر لوگوں نے یہ کہنا چالو کر دیا کہ یہ جو عیسائی غلام ہے، جو روم کا رہنے والا ہے، وہ آسمان سے آئی ہوئی پرانی کتاب تورات انجیل کی باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عربی میں ٹرانسلیشن کر کے ہم کو سناتے ہیں، اور اسی کا نام قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کسی عیسائی نے نہیں سکھلایا، کسی غلام نے نہیں سکھلایا، کسی لوہار نے نہیں سکھلایا، کسی نوکر نے نہیں سکھلایا. یہ قرآن تو ہم نے اتارا ہے، ہم نے بھیجا ہے. بہت تاکید کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر. اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو بھیجنے والے ہم ہیں، اتارنے والے ہم ہیں. ایک جگہ ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ، ہم جس کو گجراتی میں سلیٹ کہتے ہیں، پلیٹ کہتے ہیں. یہ کھانے والی نہیں، لوکھنڈ کی اسٹیل کی بڑی بڑی پلیٹ ہوتی ہے، اس کو عربی میں لوح کہتے ہیں. اور محفوظ کا میننگ ہوتا ہے سیکیور، کہ جو بالکل سلامت ہوئے، سیکیور ہوئے، جس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکے، وہ ایک لوح محفوظ جگہ ہے. یہ جگہ ہے ساتویں آسمان کے بھی اوپر. یہ پہلا آسمان ہم کو دکھتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. ساتویں کے بھی بہت اوپر ایک جگہ ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے. قرآن سب سے پہلے وہاں لوح محفوظ میں تھا، پورا قرآن. بسم اللہ، الحمدللہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک پورا قرآن پہلے لوح محفوظ میں تھا. اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن ایک ساتھ وہاں سے بھیج دیا. یہ جو پہلا آسمان ہم کو دکھتا ہے، وہاں پر پہلے آسمان پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بیت العزت، بڑا عزت والا گھر، وہاں اللہ نے بھیج دیا. تو پورا قرآن پہلے ساتوں آسمان کے بھی اوپر تھا لوح محفوظ میں، وہاں سے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے آسمان پر بیت العزت میں بھیج دیا ہے، پھر یہ پہلے آسمان سے لے کر دنیا تک، یہ تو بہت شارٹ ڈسٹنس ہے سات آسمان کے مقابلے میں. لوہے محفوظ سے پہلا آسمان بہت دور ہے، لیکن پہلے آسمان سے دنیا کوئی اتنی دور نہیں جتنی سات آسمان ہے. ایسے تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے لے کر آسمان کے بیچ میں. تو اتنا سفر کرنے میں قرآن کو 22.5 سال لگ گئے کہ پہلے آسمان پر بیت العزت سے لے کر مکہ یا مدینہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پورے 22.5 سال کے اندر تھوڑا 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 کر کے اللہ نے بھیجا. تو دو سفر ہوئے قرآن کے. پہلا سفر ہوا لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر، یہ تو آنن فانن ہو گیا، اور پہلے آسمان سے دنیا میں آنے میں پورے 22.5 سال لگ گئے قرآن کو. اور یہ قرآن پورا نصیحت ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے نصیحت کی بات بیان فرمائی ہے. اسی لیے اللہ قرآن اس آیت میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. ذکر کہتے ہیں دھیان دینے کی بات کو، جس پر دھیان دینا چاہیے. کبھی کوئی نوٹس آتی ہے تو نوٹس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ چوتھی لائن پر دھیان دینے جیسا ہے، جہاں پیلا نشان ہے، لال لائن ہے، وہ دھیان دینے جیسی بات ہے. تو جو دھیان دینے جیسی بات ہو اس کو عربی میں ذکر کہتے ہیں. تو پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ دھیان دینے کی بات ہے، کہ اس کو دھیان سے سنو، دھیان سے پڑھو، دھیان سے سمجھو، پورا دھیان دے کر کے قرآن پر عمل کرو. یہ دھیان دینے کی کتاب ہے. اور یاد رکھو اس دنیا میں، اس جگت میں سب سے زیادہ سچی کتاب وہ قرآن ہے. آج 1421واں سال تو ہجرت کا چل رہا ہے، اور ہجرت کے بھی 13 سال پہلے قرآن اترنا شروع ہو گیا تھا، 1441واں سال، اور اس میں 13 سال ملا لو تو تقریباً 1353 سے اوپر سال ہو گئے، 1453، 1453 سال سے زیادہ زمانہ ہو گیا. 1453 سال ہونے کے باوجود قرآن کے اندر ایک لفظ نہیں بدلا، ایک شبد نہیں بدلا، ایک زبر نہیں بدلا، ایک زیر نہیں بدلا، ایک پیش نہیں بدلا، ایک نقطہ نہیں بدلا، ایک آیت نہیں بدلا، ایک لفظ نہیں بدلا، کوئی تبدیلی اور کوئی چینجنگ نہیں ہوئی 1453 سال میں. اور قیامت تک جب تک اللہ قرآن کو دنیا میں رکھنا چاہیں گے، قرآن میں انشاءاللہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی فیرفار نہیں ہو سکتا. تو پورا قرآن دھیان دینے کی بات ہے. اسی لیے نماز میں، تراویح میں قرآن پڑھا جاوے دھیان سے سنو، ریکارڈنگ پر، ٹیپ پر سنو دھیان سے سنو، موبائل کے اندر قرآن سنو دھیان سے سنو، بچے پڑھ رہے ہو دھیان سے سنو. قرآن دھیان سے سننے کی کتاب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو دھیان سے پڑھو، سننا بھی دھیان سے اور پڑھنا بھی دھیان سے. پڑھنا دھیان سے کیسے ہوگا؟ کہ قرآن پڑھنے کے کچھ رول ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ قانون ہیں جس کو تجوید کہتے ہیں. اس قانون اور قاعدے کے مطابق قرآن پڑھنا، یہ دھیان سے پڑھنا ہوا ہے. قرآن پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، قرآن سننے پر ثواب ملتا ہے، لیکن کب؟ جب آدمی دھیان سے پڑھے، صحیح پڑھے، دھیان سے سنے، تو جا کے قرآن کے اوپر ثواب ملتا ہے. بہت نازک کتاب ہے، عربی زبان، عربی بھاشا، عربی لینگویج بہت نازک ہے. آپ دیکھو ایگزامپل، تختی تو سب نے پڑھی ہے. ایک ہوتی ہے سے، الف با تا سا سے. ایک ہوتی ہے چھوٹی سین، ایک ہوتی ہے بڑی شین، اور ایک ہوتا ہے سواد. یہ چار شبد ایسے ہیں کہ اس کو ادا ایسے بولنا ہے، ایسے پڑھنا ہے کہ چاروں الگ ہو جاوے. سا الگ، سین الگ، شین الگ، سواد الگ. کوئی بھی اگر گڑبڑ کرے گا کہ چاروں شبد کو الگ الگ طریقے سے نہیں پڑھے بلکہ چاروں کو ایک طریقے سے پڑھے، تو قرآن میں بہت بڑی بھول ہو جائے گی، بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، معنی بدل جائے گا اور پڑھنے والا آدمی گنہگار بن جائے گا. اسی طریقے سے تختی میں آپ نے دیکھا، ایک ہے تے، علی بے تے، اور ایک ہے توئی زوئی توئی. تو تے اور تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے. فرق کر کے پڑھیں گے تو صحیح پڑھیں گے، اور اگر دونوں کو سیم سیم پڑھیں گے تو غلطی ہو جائے گی، آدمی گنہگار بن جائے گا. پھر ایک ہے دواد اور ایک ہے دال، دال زال اور دواد، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. دواد دال فرق کر کے پڑھیں گے صحیح پڑھیں گے. تو قرآن عربک لینگویج، عربک بھاشا، یہ بہت نازک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو صحیح صحیح، قرآن کا بھی ویاکرن ہے، قرآن کا بھی گرامر ہے. آپ سمجھتے ہو کہ خالی گجراتی بھاشا کا ویاکرن ہے، انگلش کا گرامر ہے؟ سب سے زیادہ اگر ویاکرن اور گرامر ہو تو عربی زبان کا ہے، عربی بھاشا کا ہے، عربی لینگویج کا ہے. اور اس کو کہتے ہیں صرف اور نحو. عربک گرامر کو، عربک ویاکرن کو صرف اور نحو کہتے ہیں، اور اس کو بولنے کے بھی اسپیشل قاعدے ہیں. آپ جانتے ہو کہ بھائی انگلش تو اس کو بھی بولنا سیکھنا پڑتا ہے. اگر کسی آدمی کو بولنا نہیں آتا تو لفٹ اور لیفٹ میں فرق نہیں کرے گا، لفٹ لیفٹ. تو لفٹ تو کہتے اوپر نیچے لانے لے جانے والی مشین کو، اور لیفٹ کہتے ہیں ڈابی بازو کو. دونوں میں زیر زبر کا تو فرق ہے، لیفٹ اور لفٹ میں، لیکن ذرا فرق ہو، بدل گیا تو میننگ پورا چینج ہو جائے گا. اب کوئی میرے جیسا آدمی جس کو انگلش نہیں آتی ہو، وہ لفٹ کو دیکھ کر کہے کہ دیکھو نہیں لیفٹ کتنا اچھا ہے، اور کوئی آدمی غلط چلتا ہو تو یوں کہتے کہ اے بھائی لفٹ سائٹ چل، رائٹ سائٹ مت چل، لفٹ سائٹ چل. تو لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب کو انگلش آتی نہیں ہے، بولنے کی پدھتی نہیں آتی ہے، پھر کیوں ہوشیاری مارتے ہوں گے؟ یہ لفٹ کو لیفٹ بولتے ہیں اور لیفٹ کو لفٹ بولتے ہیں، اونگا مارتے ہیں. تو انگلش میں آپ ہنستے ہو کوئی غلط بولے گا، اور قرآن کو رات دن غلط پڑھتے ہو، کسی کو پڑھی بھی نہیں ہے، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے، کسی کو فکر بھی نہیں ہے کہ شین کی جگہ شین اور سواد اور سا غلط سلط پڑھ رہے، دواد دال میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور کسی کو پڑھی بھی نہیں کہ ہم کتنا غلط قرآن پڑھیں. اسی لیے कुरान का व्याकरण है। कुरान अरबिक भाषा में लैंग्वेज में आया, उसका ग्रामर है। कुरान के उच्चार का, उसको पढ़ने का भी तरीका है, उसको तजवीद कहते हैं। उस तरीके से पढ़ेंगे तो सही कुरान होगा और आदमी को अल्लाह ताला के यहाँ सवाब मिलेगा, वरना आदमी अल्लाह के यहाँ गुनेगार हो जाएगा। एक और उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं। बास हमारी गुजराती जुबान है ना, गुजराती भाषा, उसको हम लोग कहते हैं सूरत। और इधर चले जाओ इस तरफ के इलाके में, नवसारी और उसके आगे, तो वो लोग सूरत नहीं बोलेंगे, कहेंगे हुरत जवान है। अब कोई आदमी सुनेगा कि कहाँ जवान है, कि हुरत जवान है, तो हम लोग हंसेंगे कि इनको सही बोलना भी नहीं आता है, सूरत को हुरत बोलते हैं। का शुद्ध गुजराती में सूरत कहो और पूछेंगे किसी की खैर खबर, सारू छे का सारू छे, और बोलेगे हारू छे, तो कहा ये ढेड़ गुजराती बोलता है। यह एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं समझने के लिए। कुरान में इससे भी ज्यादा नाजुक चीज है। अगर कुरान को आप जैसे चाहे ऐसे पढ़ोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, गुनेगार बन जाओगे। सीन की जगह सीन। अब देखो हा, तख्ती में आपने दो हा पढ़ी है, अलिफ बा ता सा जीम और हा। ये हा बड़ी हा कहलाती है, और जहां तख्ती पूरी होती है वहां एक दूसरी हा आती है, उसको कहते हैं छोटी हा। दोनों को पढ़ने का तरीका और पद्धति अलग है, एक हा है दूसरी हा है। तो तख्ती में जो 29 शब्द है, हर्फ है, पूरे मुंह को, हमारा मुंह और ये गला और ये होंठ, अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि हर शब्द के उच्चार की जगह अल्लाह ने फिक्स की है कि ये शब्द यहां से निकलेगा, ये शब्द यहां से बोलने का। उसी को अरबी में कहते हैं मखरज। किसी कारी साहब के पास जाएंगे तो कहे भाई मखरज से पढ़ो। मखरज का क्या मीनिंग, कि वो शब्द के उच्चार करने की जगह। एग्जाम्पल बा बोलेंगे, बा अलीफ बा, तो बा के उच्चार की जगह है दोनों होंठ, होंठ मिलेंगे बा अदा होगा। बड़ी हा तो का गले में से निकालनी पड़ेगी हा, तो बड़ी हा निकलेगी। तो टोटल जितने कुरान में शब्द इस्तेमाल होते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ये मुंह का सिस्टम ऐसा बनाया है कि कौन सा शब्द कहां से पढ़ने का, कहां से अदा करने का, और ये सब चीजें सीखनी पड़ती है। हम लोग जो कहते हैं ना कि कारी साहब, और कारी साहब किसको कहते हैं, हम लोग बहुत बड़ी गलती में हैं। हम ये समझते हैं कि जिसकी आवाज अच्छी हो वो कारी साहब, गलत बात है। कारी साहब किसको कहते हैं, कि जो कोर्स करे कुरान के सही उच्चार करने का, कि अलीफ कहां से पढ़ने की, बा कहां से पढ़ने की, ता कहां से पढ़ने की, सीन शीन स्वाद द्वाद कहां से पढ़ने का, उसको उच्चार करने का जो कोर्स करे और उसमें स्पेशलिस्ट बने, उसको कारी साहब कहेंगे। चाहे उसकी आवाज खराब हो, आवाज मीठी हो, आवाज कड़वी हो, आवाज से कोई लेना देना नहीं। जो कुरान को सही उच्चार के साथ पढ़ना सीख ले वे, वो सही माने में कारी साहब कहलाता है। अब हम लोग तो क्या करेंगे, कोई आदमी आएगा नहीं, उसकी टोंटी बहुत अच्छी बचती होगी, तो कहा बहुत बड़े कारी साहब है, भले वो कुरान गलत पढ़ता हो। और जो आदमी कोर्स करके मेहनत करके सही कुरान पढ़े लेकिन आवाज अच्छी नहीं है, मजा नहीं मिले, कोई बीजा मौल साहब हो दो, हाँ मौल साहब चाले थे वो नहीं मिले। ये हमारी मेंटालिटी सड़ गई है, बिगड़ गई है। कुरान सही पढ़ो, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये कुरान दुनिया के अंदर उतारा, और पढ़ने का तरीका भी अल्लाह ने उतारा, इसको पढ़ने का तरीका भी अल्लाह ने सिखलाया। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को, जिब्राइल ने हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, और हुजूर ने पूरी उम्मत को पढ़ करके सिखाया कि कुरान कैसे पढ़ने का। اور یہ قرآن کو صحیح پڑھنا یہ فرض ہے. سنو مسئلہ سناتا ہوں میں. میں الحمدللہ مفتی ہوں, فتویٰ دیتا ہوں آپ لوگوں کو. قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہے. اگر قرآن غلط پڑھو گے تو اللہ کے یہاں گنہگار بنو گے. یہ خالی کوئی نفل کام نہیں ہے, مستحب کام نہیں ہے کہ قرآن صحیح پڑھا تو ثواب, نے نہیں پڑھا تو کچھ نہیں. بالکل نہیں, یہ فرجیات ہے قرآن کو صحیح پڑھنا, اور ہر ہر مسلمان کے لیے فرجیات ہے. اس لیے سب سے پہلے ہر مسلمان اپنا قرآن صحیح کرے پڑھنا, کہ میں اللہ کا قرآن صحیح سیکھ لوں پڑھنے کے لیے کیسے پڑھنا چاہیے اور کیسے قرآن پڑھنا چاہیے. یہ ہر مسلمان کی جواب داری ہے کہ وہ صحیح قرآن پڑھنا سیکھ لے. وے گجراتی غلط بولیں گے تو لوگ ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے. قرآن غلط پڑھتے ہیں عربی میں, کسی کو پڑھی نہیں ہے. انگلش کا اچار غلط کریں گے, میننگ بدل جائے گا, لوگ مذاق اڑائیں گے. لیکن رات دن قرآن غلط پڑھتے ہیں, کسی کو پڑھی نہیں ہے. یہ ایک جواب داری کا کام ہے, بہت بڑی جواب داری کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں, قرآن کا اچار صحیح کریں. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے الم ترہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس دس سورت ہوتی ہے, اور گیارہویں سورت الحمد و شریف. یہ گیارہ سورت کسی سرٹیفائیڈ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کے, یعنی جنہوں نے حقیقت میں تجوید کا کورس پڑھا ہو, ان کے پاس بیٹھ کر اپنی گیارہ سورت پہلی فرصت میں صحیح کر لو. ہر مسلمان صحیح کر لے وے. کیوں؟ کہ ہم جب بھی اکیلے نماز پڑھیں گے تو الم تر علی لافیہ رایت انا آتینا یہی سورت پڑھتے ہیں اور الحمد و شریف, تو ہماری پرسنل نماز تو صحیح ہو جاوے, باقی نماز کی ذمہ داری امام صاحب کے سر پر. اب ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری کہ ایسے امام صاحب کو بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھے, نماز پڑھانے کے لیے رکھے, کہ جن کی تجوید اور ان کا قرآن صحیح ہوئے. یہ ذمہ داروں کی, متولی کی جواب داری. باقی جنرل پبلک کی جواب داری کہ وہ کم سے کم پہلی اپنی گیارہ سورت صحیح کرے اور اس کے بعد پھر اپنا پورا قرآن صحیح کرے دوسرے نمبر کے اوپر. یہ ہر ایک کے لیے فرجیات ہے, ہر ایک کے لیے کمپلسری ہے. کوئی مسلمان معاف نہیں, عورتوں کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, سب کے لیے کمپلسری ہے صحیح قرآن سیکھنا, صحیح قرآن کا اچار کرنا, صحیح قرآن پڑھنا. اب بعض لوگ کیا سوچتے ہیں, ہماری عمر بڑی ہو گئی, بال سفید ہو گئے, داڑھی سفید ہو گئی. 70% صحابہ بڑی عمر کے تھے اور انہوں نے بڑی عمر میں قرآن سیکھا. اس لیے کہ ایمان جب آیا تو کسی صحابی کی عمر 100 برس کی تھی, کسی صحابی کی عمر 80 برس کی, کسی صحابی کی عمر 60 برس کی. بڑی عمر والے بھی, انہوں نے بڑی عمر میں بھی صحیح قرآن سیکھا بیٹھ کر کے. تو بڑی عمر ہو تو اس سے کوئی معاف نہیں ہو جاتا, لیکن قبرستان جانے سے پہلے قرآن صحیح کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ کے یہاں گنہگار نہیں ہوئے اور اپنی نماز صحیح ہو جائے. اس کے لیے سسٹم بناؤ کہ مدرسے میں بچوں کو صحیح قرآن پڑھایا جائے, اور بڑے لوگ وڈیل لوگ جو اب مدرسے نہیں جاتے وہ ویکلی مدرسہ شروع کرو. ویکلی ویکینڈ کا مدرسہ, کہ شنیوار کو رویوار کو دوپہر میں 1-2 کلاک بیٹھیں گے اور کسی قاری صاحب کو کہوے, قاری صاحب میری صورت صحیح کراؤ, میرا قرآن صحیح کراؤ تاکہ میری نماز صحیح ہو جائے, مجھے گناہ نہیں ہوئے, میرا فرض ادا ہو جاوے. یہ کام بڑوں کو کرنا چاہیے, اور اس کام کو کرنے کی بہت ضرورت ہے جو اس وقت نہیں ہو رہا ہے, اور ہم بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے یہ قرآن اتارا جو نصیحت سے بھرا ہوا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کریں گے، اللہ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ کی حفاظت کی تو برکت ہے کہ آج 1450 سال ہونے آئے لیکن قرآن سلامت ہے، قرآن کی حفاظت ہے۔ اور دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا ہے، روزی اللہ دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن اسباب کیا ہے؟ ہم کھیتی کرتے ہیں، اسباب ہے، نوکری کرتے ہیں، اسباب ہے، دکان کرتے ہیں، اسباب ہے۔ اللہ قرآن کی حفاظت کریں گے لیکن یہ معصوم معصوم بچے اسباب ہے۔ اللہ نے ان کی دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں ان کے سینے میں پورا قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا۔ یہ خدا کا نظام ہے، خدا کا سسٹم ہے، یہ اسباب ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اب دیکھو ان کی عمر کتنی چھوٹی سی، اس عمر میں ان کے ابا گھر میں جو کباٹ ہوتا ہے نا جس میں پیسے رکھتے ہیں، وہ کباٹ کی چابی بھی یہ بچے کو نہیں دیتے کہ کہیں گھوم کر ڈالے گا، اس کے ہاتھ سے چابی کھوا جائے گی۔ اور پیسے ہمارے کباٹ میں رکھے ہوئے ہیں، ڈاکیومینٹ ہے، سونا چاندی ہے۔ اس عمر میں باپ ان کو کباٹ کی چابی دینے تیار نہیں ہوتا، اور اللہ نے اس عمر میں اپنا پورا قرآن ان کے سینے میں رکھ دیا۔ کتنی بڑی اللہ کی شان ہے، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم معصوم بچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن کو جو ہے ان کے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ قرآن میں 6666 آیت ہے ایک گنتی کے مطابق۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ 6666 کا آنکڑا تو بہت بڑا ہے، 666 پنکتی، 666 لائن اپنی مدر لینگویج یعنی گجراتی میں کوئی شبد شبد یاد کر کے رٹ کے دکھلا دے رہے، 666 لائن پنکتی شبد شبد کوئی جو ہے اپنی مدر لینگویج گجراتی میں یاد کر کے دکھا دے رہے، کہیں نہ کہیں تو وہ بھول کرے گا، کہیں نہ کہیں تو وہ غلطی کرے گا، چپ کرے گا۔ لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ 6666 آیت یہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ خوش نصیب ہے یہ بچے، خوش نصیب ہے ان کے ماں باپ، خوش نصیب ہے ان کے استاد، خوش نصیب ہے حفظ کی محنت کرانے والے کہ جن کی محنت کی برکت سے یہ بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی۔ ایک حدیث سن لو بس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ، تین چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت، نبی کا پیار سکھاؤ۔ نمبر دو، نبی کی فیملی، آل رسول کی محبت سکھلاؤ کہ نبی کے ساتھ اور نبی کے خاندان کے ساتھ محبت رکھنے کی۔ اور تیسری چیز، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اس لیے کہ جو بچہ حافظ بن گیا، قرآن سیکھ گیا، قرآن پڑھ گیا، یہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے نیک اور سلیکٹڈ اور چنے ہوئے، پسند کیے ہوئے بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور کہاں ہوں گے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ قیامت کے میدان میں کوئی سایہ نہیں، کوئی جو ہے ایسی جگہ نہیں کہ جہاں آدمی دھوپ سے بچ سکے، اللہ کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور اللہ کے عرش کے سائے میں نبیوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ حافظ قرآن کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، آج کسی کے بیٹے کو بلا کر اسٹیج پر کوئی بٹھا دے تو باپ ماں اور دادا کے تو کالر اونچے ہو جاتے ہیں، دیکھا میرے بیٹے کی ویلیو، اسکول میں اس کو اسٹیج پر بٹھاتے ہیں۔ ارے کل قیامت کے دن ان حافظ قرآن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اور نبیوں کے ساتھ جگہ دیں گے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جگہ دیں گے. اور بڑی بات یہ ہے کہ انسان مر جائے گا، جلدی جلدی لوگ مر رہے ہیں، فاس فاس موت آ رہی ہے. اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. انسان دنیا سے جائے گا، بچہ حافظ ہوگا تو قرآن پڑھے گا، ابا کو اصالے ثواب کرے گا، ابا کے لیے پڑھ کے بھیجے گا، قرآن پڑھے گا، باپ کو قبر میں ثواب ملے گا، باپ کو کتنی مزہ آئے گی قبر میں، او ہو میرا بچہ حافظ بن گیا تو آج مجھے قبر میں مزہ ہی مزہ ہے. بچہ قرآن جتنا بھی پڑھے گا، تراوی میں، نماز میں، نماز کے باہر دوڑ پڑے، سبق یاد کرے، چلتے پڑھے، گھر میں بیٹھ کے پڑھے، مسجد میں بیٹھ کے پڑھے، باپ کو قبر میں اللہ تعالیٰ ثواب پہنچائیں گے. کتنا خوش نصیب وہ باپ ہے، کتنی خوش نصیب وہ ماں ہیں کہ جن کے بچے حافظ قرآن بن جاوے اور قبر میں ان کو ثواب ملتا رہے. اسی لیے کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناوے. کہو انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، یہ بہت ضروری ہے. اور ہر ایک مسلمان، جو میں نے فرض آپ کو بتلایا کہ اپنا قرآن صحیح کرنے کی کوشش کرے کہ میرا قرآن صحیح ہو جائے، قرآن کا اچار صحیح ہو جائے، قرآن کا پڑھنا صحیح ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ حفظ کی اس مجلس کو مبارک فرماوے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیوے، پوری بستی والوں کے لیے اللہ اس کو رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا دیوے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اس حفظ کی تکمیل کو مبارک فرما. اے اللہ یہ تینوں بچوں کو پوری زندگی قرآن مجید پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو قرآن کے علوم سے بھی مالا مال فرماؤ، قرآن کے عوامر پر اور قرآن کے نواہی پر، عوامر پر عمل کی، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے ماں باپ، ان کے استاذ اور ان کے مربی نگران سب لوگوں کے حق میں اے اللہ اس حفظ قرآن کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اے اللہ حفظ قرآن کے سلسلے کو مضبوط بناؤ، خوب ترقی عطا فرماؤ، پوری بستی والوں کو اپنے بچوں کو حفظ میں لگانے کی توفیق عطا فرماؤ، گھر گھر میں اللہ حفاظ پیدا فرماؤ، ذاکرین پیدا فرماؤ. اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرماؤ. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ, حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ, حرام روزی سے ہماری حفاظت فرماؤ, ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ, کامل تقویٰ والی زندگی عطا فرماؤ. زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ, الجھنوں کو دور فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. Hello.